السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان رواں ہفتے کے اب آخر میں پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے، جو بطور ولی عہد ان کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا. انسدادی دہشت گردی عدالت نے پارلیمنٹ اور پاکستان ٹیلی ویژن حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی سمیت پارٹی کے 26 کارکنوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، جبکہ صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواستوں کی سماعت 28 مارچ کو ہوگی. خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی ایک گاڑی پر مبینہ شدت پسندوں کی فائرنگ سے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. افغان طالبان نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کے نتیجے میں قطر میں واقع ان کے سیاسی دفتر کو باضابطہ حیثیت دینے کا ان کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو جائے گا. بھارت کے دارالحکومت دہلی کے گنجان علاقے میں واقع ہوٹل میں آتش زدگی سے کم از کم 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کے روز ایک جھڑپ میں 1 عسکریت پسند اور 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم عہدیداروں نے صرف 1 فوجی اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. امریکہ میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن قانون سازوں کے درمیان حکومت کے ایک اور شٹ ڈاؤن سے بچنے کے لیے عبوری سمجھوتے پر اتفاق ہو گیا ہے. مشرقی میانمار میں پولیس نے ہزارہا افراد کے ہجوم پر ربر کی گولیاں چلائیں، جو آنگ سان سوچی کے والد کے مجسمے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. اور امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن نے منگل کے روز عراق کا دورہ کیا ہے. امریکی پشت پناہی والی فوجیں مشرقی شام میں داعش کے آخری مضبوط گڑھ کے قریب پہنچ رہی ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان رواں ہفتے کے اب آخر میں پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے، جو بطور ولی عہد ان کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد اس دورے میں پاکستان میں ممکنہ طور پر 10 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کریں گے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی. اور انسدادی دہشت گردی عدالت نے پارلیمنٹ اور پاکستان ٹیلی ویژن حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی سمیت پارٹی کے 26 کارکنوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، جبکہ صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواستوں کی سماعت 28 مارچ کو ہوگی. اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے. خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی ایک گاڑی پر مبینہ شدت پسندوں کی فائرنگ سے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. ایک سینئر پولیس افسر محمد اقبال نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ واقعہ تحصیل پرواہ میں منگل کی صبح پیش آیا. پولیس افسر کے مطابق اہلکار معمول کی گشت پر تھے، جب انہیں پہلے سے گھات لگائے 6 سے 7 حملہ آوروں نے نشانہ بنایا. انہوں نے بتایا کہ حملہ آور ایک مقامی چائے خانے پر بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے پولیس موبائل کے وہاں پہنچتے ہی اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. حملہ آور فائرنگ کے بعد موٹر سائیکلوں پر فرار ہو گئے. اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی اہلکاروں پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کا الزام عائد کرنے والے بچے حیات خان کے ماموں ملک ماتوڑ کے قتل کا الزام مقتول کے بھائی نے پشتون تحفظ تحریک پی ٹی ایم کے رہنماؤں پر عائد کیا ہے. ملک ماتوڑ کو اتوار کے روز شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی کے گاؤں خیر سور میں نامعلوم افراد نے ان کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا تھا. افغان طالبان نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کے نتیجے میں قطر میں واقع ان کے سیاسی دفتر کو باضابطہ حیثیت دینے کا ان کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو جائے گا. وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں قطر میں واقع طالبان کے دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ طالبان کے دفتر کو قانونی حیثیت دینے سے افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری مذاکراتی عمل میں تیزی لائی جا سکے گی۔ قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان کا سیاسی دفتر سن 2013 سے کام کر رہا ہے، لیکن اس دفتر کی کوئی قانونی یا سفارتی حیثیت نہیں ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی کے گنجان علاقے میں واقع ہوٹل میں آتش زدگی سے کم از کم 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک شدگان میں ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر چھت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ آگ وسطی دہلی کے علاقے قرول باغ میں ہوٹل ارپت پیل میں منگل کی صبح تقریباً 4 بجے لگی، جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ حکام نے بتایا ہے کہ مرنے والوں میں سے کچھ لوگ زندہ جل کر ہلاک ہوئے اور باقیوں کی ہلاکت دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں منگل کے روز ایک جھڑپ میں ایک عسکریت پسند اور 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم عہدیداروں نے صرف ایک فوجی اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی شناخت حوالدار بلجیت سنگھ کے طور پر ظاہر کی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ مسلح جھڑپ متنازع ریاست کے جنوبی ضلع پلوامہ کے رتنی پورہ علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد ایک فوجی آپریشن کے دوران ہوئی۔ اس کاروائی میں ایک اہلکار زخمی بھی ہوا۔ اس خبر کی بھی تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن قانون سازوں کے درمیان حکومت کے ایک اور شٹ ڈاؤن سے بچنے کے لیے عبوری سمجھوتے پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن سمجھوتے کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ واضح رہے کہ کانگریس کے پاس نئے بجٹ کی منظوری کے لیے جمعے تک کا وقت ہے۔ اگر اس سے قبل کانگریس نے 30 ستمبر تک جاری رہنے والے رواں مالی سال کی باقی ماندہ مدت کے لیے بجٹ منظور نہ کیا تو امریکی حکومت کے ایک تہائی محکمے ایک بار پھر شٹ ڈاؤن اور ان کی سرگرمیاں معطل ہو جائیں گی۔ بجٹ پر اختلاف دور کرنے کے لیے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان بات چیت کئی ہفتوں سے جاری تھی، جس کے بعد پیر کو مذاکرات کاروں نے ایک عبوری سمجھوتے پر اتفاق کر لیا ہے۔ مشرقی میانمار میں پولیس نے ہزارہا افراد کے اس ہجوم پر ربر کی گولیاں چلائیں جو آنگ سان سوچی کے والد کے مجسمے کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ اس مجسمے میں، جس میں دکھایا گیا ہے کہ جنرل آنگ سان گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہیں، اس کی رونمائی لوئی کات شہر کا جو کایا ریاست کا دارالحکومت ہے اس مہینے میں شروع ہوئی تھی۔ کارینی نسل کی اقلیت اس مجسمے کی تنصیب کی مخالفت کر رہی ہے۔ پچھلے سال مجسمے کی تنصیب کے اعلان کے بعد سے درجنوں کارینی باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن نے منگل کے روز عراق کا دورہ کیا، جہاں وہ اپنے کمانڈر سے اور ملکی سربراہوں سے امریکی فوج کی وہاں موجودگی کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ عراق میں تقریباً 5,200 امریکی فوجی ہیں، جہاں وہ عراقی سیکیورٹی فورسز کو تربیت دینے اور مشاورت کے مشن پر ہیں۔ شینہن نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جس بات کی یاد دہانی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم عراق کی حکومت کی دعوت پر یہاں موجود ہیں اور ہمارا مفاد عراقی سیکیورٹی کی صلاحیتوں کو قائم رکھنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراقی لیڈروں سے اس ماہ کہا تھا کہ عراق میں موجود امریکی فوجیوں کے لیے اہم ہے کہ وہ ہمسایہ ایران پر نظر رکھیں۔ امریکی پشت پناہی والی فوجیں مشرقی شام میں داعش کے آخری مضبوط گڑھ کے قریب پہنچ رہی ہیں۔ داعش مخالف اتحاد نے، جس کی قیادت کردش گروپ کر رہا ہے، پیر کے روز کہا کہ انہوں نے دیر الزور صوبے میں باغوس قصبے کے ارد گرد کا علاقہ قبضے میں لے لیا ہے۔ شامی ڈیموکریٹک فورسز اتحاد کے ترجمان مصطفیٰ بالی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ خدشات ہیں کہ داعش جنگجو شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جس سے شہر میں امریکی پشت پناہی والی فورسز کی پیش رفت میں رکاوٹ پڑ رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، جس میں ہم ان خبروں کی تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے جو ابھی ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں سنتے رہیے گا، اور فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے خبر دی تھی اور اب اس کی تفصیلی رپورٹ ہے جو اسلام آباد سے محمد جلیل نے بھیجی ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان رواں ہفتے کے اواخر میں پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے. آئیے سنتے ہیں رپورٹ.
اطلاعات کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 16 فروری سے پاکستان کا دو روزہ دورہ کریں گے, جس کے بعد وہ بھارت بھی جائیں گے. دوسری طرف سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد کے سربراہ اور پاکستان کے سابق جنرل راحیل شریف پیر کو پاکستان پہنچے اور انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ الگ ملاقات کی. راحیل شریف نے پاکستانی قیادت کو انسداد دہشت گردی کے لیے سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد کی کوششوں سے آگاہ کیا. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی طور پر نہایت اہم رہے ہیں, تاہم حالیہ مہینوں میں اسلام آباد اور ریاض کے درمیان اقتصادی شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوا ہے, جس میں سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا امکان بھی ہے. پاکستانی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے پاکستان میں متوقع سعودی سرمایہ کاری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے اقتصادی تعلقات سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کے بعد مزید بہتر ہوں گے. منگل کو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سنجرانی نے کہا,
ہمارے دل میں ان کی اور قدر ہے کہ پاکستان کو اس ضرورت کے وقت, اس ہمیں جب ہمارے یہاں اکنامک ایشوز ہیں اس پہ, وہ گوادر جیسے جگہ پہ یا فار فلنگ ایریاز میں جو انویسٹ کر رہے ہیں اس پہ بڑی ہمیں خوشی ہے. جو سی پیک گیم چینجر آپ کہتے تھے تو اس میں ایک اور ایڈیشن ہو جائے گی اور صحیح معنوں میں یہ گیم چینجر بنے گا انشاءاللہ, اور پاکستان کی اکنامی اس سے زیادہ بوسٹ ہو جائے گی.
تاہم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر جسپال نے کہا کہ عمومی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ شاید سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کا مقصد پاکستان سے کسی فوجی یا اسٹریٹجک تعاون کا حصول ہے. منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
مگر اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو ہماری ملٹری یا اسٹریٹجک ضرورت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ہماری ضرورت ہے کیونکہ سعودی اپنی آؤٹ سورس کر رہے ہیں اکانومی کو, اور اس میں ان کی جو میگا انویسٹمنٹ ہے وہ پیٹرو انڈسٹری میں ہے اور اس کے بائی پروڈکٹس میں. تو نیچرلی پاکستان ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, تو اگر وہ 10 بلین کی صرف ایک ریفائنری لگاتے ہیں گوادر میں, اس کا آگے ٹارگیٹ کیا ہوگا؟ وہ چائنا ہوگا. نیچرلی ان کے لیے ایک مارکیٹ اوپن ہو رہی ہے, وہ بھی ساتھ ان کا جو گلف میں اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے آئل کا یا اوپک میں, تو وہ بھی اس میں ان کو ایک ایڈوانٹیج ملے گی.
تجزیہ کار ظفر جسپال نے مزید کہا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ شاید سعودی عرب پاکستان سے اپنے فوجی اپنے ہاں تعینات کرنے کا خواہش مند ہے.
ہمارا ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن بہتر ہو رہی ہے, ناٹ ادر تھنگس. ہمیں میڈیا میں ملتا ہے غلط امپریشن ملتا ہے, وی ہیو ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کہ جی کہ یہ اب دور وہ گزر گیا جس میں زیادہ یہ چیزیں تھیں, اور سعودی اس کا اس وقت نیوکلیئر کوآپریشن میں امریکن کے ساتھ ڈیلز چل رہی ہے جس میں سیکشن 123 جو ان کا ہے فورن اسسٹنس ایکٹ, اس پہ کام ہو رہا ہے. تو نیچرلی دے ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو بی ود اس ان آرڈر ٹو اوائڈ دی سپوائلنگ آف دیٹ ایگریمنٹ.
پاکستان کو حالیہ سالوں میں بڑھتے ہوئے بیرونی قرضوں اور برآمدات میں کمی کی وجہ سے غیر ملکی زر مبادلہ کے بحران کا سامنا ہے, تاہم اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا کردار اہم ہو سکتا ہے, جس کے لیے پاکستان سعودی عرب سمیت کئی دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے اصول کے لیے کوشاں ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
وسطی دہلی کے ایک گنجان علاقے قرول باغ میں ایک ہوٹل میں آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ہلاک شدگان میں ایک خاتون اور اس کا بچہ بھی شامل ہے. اس کی تفصیلی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے.
وسطی دہلی کے گنجان علاقے قرول باغ میں واقع ہوٹل ارپت پیلس میں صبح تقریباً 4 بجے آگ لگی, جس پر فائر بریگیڈ کی 2 درجن گاڑیوں نے کئی گھنٹے کی مشقت کے بعد قابو پایا. بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ زندہ جل کر ہلاک ہوئی اور باقی کی دم گھٹنے سے موت ہوئی. جس وقت آگ لگی اس میں کم از کم 150 افراد قیام پذیر تھے, جن میں میانمار کے سیاحوں کا ایک گروپ بھی تھا جس کے بارے میں تاحال کوئی اطلاع نہیں ہے. فائر بریگیڈ کے عملہ نے 35 افراد کو ہوٹل سے باہر نکالا. زخمیوں کو قریب کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. صدر رام ناتھ کووند, وزیر اعظم نریندر مودی, دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال اور وزیر صحت ستیندر جین نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ہلاک شدگان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. وزیر اعلیٰ نے جائے حادثہ کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کی مجسٹریٹی جانچ کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ ہوٹل مالکوں کی جانب سے متعدد ضوابط کی خلاف ورزی کی بات سامنے آئی ہے. उन्होंने हलाक होने वालों के वर्षा को 5-5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। दिल्ली हुकूमत ने हादसे की वजह से अपने कयाम के 4 साल मुकम्मल होने पर मनाया जाने वाला जश्न मंसूख कर दिया। सतेंद्र जैन ने जाए हादसा का दौरा करने के बाद बताया कि इस गुंजान इलाके में 4 मंजिला इमारतों की इजाजत है, लेकिन ये होटल 6 मंजिला था और आतिशजदगी वगैरह से हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं था।
बिल्डिंग 6 मंजिल की बिल्डिंग बनाई गई है, 5 मंजिल पक्की बनी हुई और 1 मंजिल ऊपर टेम्परेरी बनाई गई है। बहुत ही बड़ी लापरवाही नजर आई है कि ऊपर जो छत को कवर किया गया, फाइबर शीट से सारा कवर किया गया, वो मैंने अभी वीडियो भी देखी है जिसके अंदर बिल्कुल आग लगी बुरी तरह से, मिला था फाइबर शीट से आग लगनी स्टार्ट हुई है। और पूरी जो बिल्डिंग थी उसके अंदर जितने भी पैसेजेस थे सारे में लकड़ी की पैनलिंग की गई, पूरे में लकड़ी लगाई हुई थी, सारे पैसेजेस जले हैं। कमरों के अंदर 2 या 3 में ही आग लगी है, बाकी कमरों में आग नहीं लगी। विंडोज खोलने का इंजाम नहीं था, विंडो खुलने वाली थी पर उसमें फायर ब्रिगेड वालों ने आने के बाद खोली है, वो जितने भी गेस्ट थे वो खोल ही नहीं पाए, कोई विंडो नहीं खोल पाए। ज्यादातर लोगों का दम घुटने की वजह से डेथ हुई है, 17 लोग इसमें नहीं रहे हैं।
दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर जीसी मिश्रा के मुताबिक आग 4थी मंजिल पर लगी और 2री मंजिल तक फैल गई। अलबत्ता ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट मुतासिर नहीं हुए। इस होटल में 40 कमरे हैं। फायर ऑफिसर विपिन केंताल के मुताबिक कॉरिडोर में वुडन पैनल था जिसकी वजह से लोग खुद को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। बताया जाता है कि इमरजेंसी दरवाजा बहुत तंग था और मुकफल भी था। एक मरकजी वजीर के जे अल्फोंस ने भी जाए हादसा का दौरा किया और कहा कि होटल में जाब्तों की खिलाफ वर्जी की गई। ये बहुत गुंजान और तंग गलियों वाला इलाका है जहां सैकड़ों दुकानों, दफ्तरों और होटलों के अलावा रहायशी इमारतें भी हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
कांग्रेस में मुजाकरात कुनंदगान का कहना है कि 1 माह से ज्यादा हुकूमत बंद रहने के चंद हफ्ते बाद, जिसके दौरान हुकूमत के बहुत से काम बंद रहे, एक बार और हुकूमत बंद होने से रोकने के लिए वो उसूली तौर पर मुत्तफिक हो गए हैं। पीर की रात टेक्सास के मकाम एलपासो में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुनूबी सरहद पर एक दीवार के अपने मुतालबे को दोहराया जो बातचीत में रुकावट का सबब है। नामनिगार माइक ओ सलेवन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऐसे में जबकि वॉशिंगटन में गैर कानूनी नकल वतन पर बहस जारी है, सरहद पर पनाह हासिल करने वालों के इज्तम में इजाफे ने कांग्रेस को तकसीम कर दिया है और दोनों मुल्कों के वसाइल पर बोझ डाल दिया है। मजीद तफसीलात के साथ कमर अब्बास जाफरी।
सदर ट्रंप ने कहा कि मसला जराइम का है और उन्होंने सरहद के दोनों जानिब जहां उन्होंने तकरीर की कत्ल की वारदातों की शरह का मुआवजा किया।
लास्ट ईयर Juarez had 1,200 murders. El Paso, right next door, a few feet away, had 23 murders. That's not good either. But 23 compared to 1,200.
इस साल Juarez में 1,200 कत्ल हुए और करीबी वाक़े El Paso में चंद फुट दूर 23 कत्ल हुए। ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन 1,200 के मुकाबले पर 23 वारदातें, ये थे सदर ट्रंप। उन्होंने कहा कि एक दीवार ने एल पैसो को महफूज रखा है, तहम एल पैसो के मेयर इससे इख्तलाफ करते हैं। ट्रम्प कहते हैं कि मुजरिम उन लोगों में शामिल हैं जो शुमाल की जानिब आते हैं और उनकी हुकूमत ने पनाह के मुतलाशी लोगों को मैक्सिको में उस वक्त तक इंतजार करने पर मजबूर करना शुरू कर दिया है जब तक कि उनके मुकदमात की समाप्त न हो जाए, लेकिन नकल वतन करके आने वालों की आमद का सिलसिला बहरहाल जारी है। मैक्सिको के मुकाम टियुआना में बहरुल काहिल के साहिल पर वाक़ 2 दर्जन पनागाहों में नकल वतन करने वाले मुकीम हैं, जिनमें हेटी के वो लोग भी शामिल हैं जो वेनेजुएला में रहते थे और अब वहां की अफरा तफरी से बचने के लिए वहां से फरार हो रहे हैं। और खैराती काम करने वाले एक शख्स हिगो कैस्ट्रो का कहना है,
इफ वी कंबाइन ऑल द वंस इन देयर आर डेपोर्टीज, डिस्प्लेस्ड मेक्सिकन्स, द सेंट्रल अमेरिकन्स एंड हेशियंस and the Africans that are also arriving, it's hard to provide them a place to stay.
अगर हम तमाम आने वालों को जमा कर लें, बेघर होने वाले मेक्सिको के बाशिंदे, सेंट्रल अमेरिका के रहने वाले और हेठी के लोगों को, और अब तो अफ्रीकी भी आ रहे हैं, तो उन सबको रखने के लिए जगह की फराहमी मुश्किल है। एक दीवार के सदर ट्रंप के मतालबे पर सैन डिएगो के जनूब में सरहद के हिस्सों पर अमल दरामद हुआ है। ये 5 मीटर से ज्यादा मुख्तलिफ हिस्सों में लगाई गई रुकावटें हैं। बॉर्डर पेट्रोल एजेंट टी के मिशेल के अल्फाज,
That is see-through, something that San Diego hasn't had a lot of. So for Border Patrol agents to be actually able to see what is on the south side, what's going on, we-
آپ اس کے آر پار دیکھ سکتے ہیں، سین ڈیگو میں یہ زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ بارڈر پیٹرول ایجنٹ جنوب کی جانب دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور صورتحال سے باخبر رہ سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نئی دیوار اس قسم کی خلاف ورزی کو روک سکتی ہے جیسی کہ نومبر میں ایک حصے میں ہوئی جس کو بہتر نہیں بنایا گیا تھا۔ ادھر یہاں واشنگٹن میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ایک سمجھوتے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ٹیوانا اور میکسیکو کے دوسرے شہروں میں پناہ کی متلاشی امید و بیم کے عالم میں انتظار کر رہے ہیں۔ خمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر اور خود ساختہ عبوری صدر، جنہیں امریکہ اور 50 سے زیادہ ملکوں نے تسلیم کیا ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے چھوٹے پیمانے پر پہلا عطیہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
کانگریس کے ارکان کا کہنا ہے کہ اس سمجھوتے میں میکسیکو کے ساتھ سرحد پر 88 کلومیٹر طویل باڑ لگانے کے لیے $1,40,00,000,000 کی فنڈنگ شامل کی گئی ہے۔ سمجھوتے میں سرحد پر داخلے کے مقامات پر سکریننگ کے لیے ٹیکنالوجی بہتر بنانے اور کسٹمز افسروں کی تعداد اور انسانی بھلائی کے اقدامات میں اضافہ بھی تجویز کیا گیا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے $5.7 billion کی فنڈنگ منظور کرنے کا تقاضا کر رکھا ہے۔ مذاکرات میں شامل اعلی ترین نمائندوں نے اجلاس کے بعد اس بات کی کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ آیا سمجھوتے میں صدر ٹرمپ کی طرف سے طلب کی گئی فنڈنگ منظور کی گئی ہے یا نہیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر پیٹرک لیہی کا کہنا تھا، ہم میں کوئی بھی رکن یہ نہیں چاہتا کہ وہ سب کچھ فراہم کیا جائے جو وہ چاہتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، تاہم ہم وہ سب حاصل کر لیں گے جو امریکہ کے لیے بہتر ہوگا۔ سینیٹر شیلبی اور میں نے ہمیشہ ایک دوسرے سے بات کی ہے، اور کانگریس وومن لائڈ اور کانگریس وومن گرینجر نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ تاہم اگر ہم چاروں کسی نتیجے پر نہ پہنچیں تو یہ کانگریس کبھی ایسا نہیں کر سکے گی، لیکن ہم نے ایسا کر دکھایا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی کانگریس وومن گرینجر کا کہنا تھا، ہم سب نے کہا کہ ہم دوبارہ شٹ ڈاؤن نہیں چاہتے، ہم کسی سمجھوتے پر پہنچنا چاہتے تھے، ہم ایسا کام کرنا چاہتے تھے جو ملک کے لیے بہترین ہو، اور ہم سب نے اس بارے میں مل کر کام کیا، اور میرا خیال ہے کہ سب لوگ کہیں گے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ کانگریس کے ارکان کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں قانون سازی کے لیے ایسی عبارت تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر بلاخر صدر متفق ہو سکیں۔ اس بارے میں عبوری سمجھوتا صدر ٹرمپ کے سرحدی شہر ایل پاسو کے دورے سے قبل ہی طے پا چکا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ایل پاسو میں دیوار کی تعمیر کا عہد دہرایا، تاہم انہوں نے اس سمجھوتے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے ان کے خلاف صدارتی مہم کے حوالے سے جاری تحقیقات پر بھی سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے بارڈر سیکیورٹی کے لیے کچھ فنڈنگ کی پیشکش کی ہے، تاہم یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے طلب کی جانے والی فنڈنگ سے کہیں کم ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ وہ میکسیکو کے ساتھ سرحد پر 3,200 کلومیٹر طویل دیوار کی تعمیر کے حوالے سے سمجھوتے کے لیے کتنی رقم پر راضی ہو جائیں گے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
معذرت چاہتے ہیں کہ یہ مائیکل براؤن کی رپورٹ تھی شبیر جیلانی کی آواز میں، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ امریکی کانگریس میں دونوں پارٹیاں فنڈنگ کے حوالے سے ایک سمجھوتے پر پہنچ گئی ہیں، جس سے یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ اس ہفتے کے آخر کی حتمی تاریخ سے پہلے دوبارہ شٹ ڈاؤن کا خطرہ ختم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اور اب وہ رپورٹ سنتے ہیں جس کا پہلے ہم نے اعلان کیا تھا۔ وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر اور خود ساختہ عبوری صدر، جنہیں امریکہ اور 50 سے زیادہ ملکوں نے تسلیم کیا ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ ضرورت مند لوگوں تک ہم نے امداد پہنچانی شروع کر دی ہے۔ ژان گائیڈو کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، ہم نے چھوٹے پیمانے پر پہلا عطیہ پہنچا دیا ہے، یہ انسانی ہمدردی کے تحت آنے والی امداد کی پہلی کھیپ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی حکومت نے، اسے سرحد پر روک دیا تھا۔ پھر بھی فی الحال ہم نے آج 80,000 خوراک اور ادویات پر مشتمل ڈبے ان لوگوں تک پہنچائے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس پہلے مرحلے میں ہم نے 45,000 کے قریب خوراک حاملہ خواتین تک پہنچائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کہوں گا کہ اس امداد کو آنے دیں، وینزویلا کے ان 3,00,000 شہریوں کے لیے جنہیں اپنی جان کا جانے کا خطرہ ہے، اس کے لیے ہمیں آپ سب کی مدد اور حمایت درکار ہوگی۔ یہ تھے وان گائیڈو کے الفاظ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ قرضہ جلد منظور ہو جائے گا، لیکن کیا اس قرضے سے پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ درآمدات کم اور برآمدات بڑھائے بغیر معیشت نہیں سنبھل سکتی۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو دبئی میں آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات کی، جس کے بعد قوی امید ہے کہ پاکستان کے لیے قرضہ منظور ہو جائے گا۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ اس رقم سے بیمار معیشت کا وینٹیلیٹر ہٹ جائے گا، لیکن صحت یابی نہیں ملے گی، تو پھر معیشت کیسے بحال ہوگی؟ ماہر اقتصادیات اے بی شاہد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کا قرضہ صرف ڈیفالٹ سے بچائے گا، لیکن معیشت کو سنبھلنے کے لیے 3 سال کی منصوبہ بندی درکار ہے۔ اس دوران مسلسل فنڈنگ دستیاب رہے اور برآمدات بڑھائی جائیں، تب بات بنے گی۔
آئی ایم ایف کی فیسلٹی سے جو سپورٹ فی الحال مل جائے گی وہ یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ میچور ہوتا جا رہا ہے، جتنی انسٹالمنٹس میچور ہوتی جا رہی ہیں، وہ پاکستان پے کر پائے گا اور ڈیفالٹ سے بچے گا۔ لیکن یہ کہ پاکستان کو ایک ایسا پلان چاہیے ہے جو کم از کم 3 سال کا پلان ہو، جس کے دوران فنڈنگ سپورٹ اویلیبل رہے، جس میں کہ ایکسپورٹ سیکٹر اور امپورٹ سیکٹر میں جو ریکوائرڈ جن تبدیلیوں کی ضرورت ہے ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے اور اس کے بعد ٹریڈ ڈیفیسٹ مینیمائز کیا جائے۔
ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو بیرونی قرضوں اور ترسیلات کے بغیر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ترسیلات آتی بھی رہیں، تب بھی آئی ایم ایف کا قرضہ درکار ہے۔ پاکستان کی معیشت کو ایسی صنعتوں کی ضرورت ہے جہاں برآمد کی جانے والی اشیاء بڑے پیمانے پر تیار کی جائیں۔
اگلے سال کے لیے تو اگر ریمیٹنس آ بھی جائیں تو اگلے سال کا گیپ پھر بھی بھرا نہیں جا سکتا، اسی لیے آئی ایم ایف کی بھی ضرورت ہے پاکستان کو، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ جو دوسری ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل فنڈنگ ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، جس کی اشد ضرورت ہے۔ اور نہ صرف یہ، آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد جو پاکستان بین الاقوامی مارکیٹ میں جو یورو بانڈ ایشو کرتا ہے وہ بھی مل جاتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو پیمنٹ کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے، اگر ریمیٹنس نہ آئیں تو بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا۔ اگر ریمیٹنس کے باوجود بھی آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، اور آئی تھنک یہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے۔ پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھیں، پاکستان میں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز میں سرمایہ کاری ہو، اور حکومت جو ہے انڈسٹریل سیکٹر کو فائنینشلی سپورٹ کریں۔
کراچی چیمبر کے سابق صدر عبداللہ زکی کہتے ہیں کہ تاجر اور صنعتکار ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور سہولتیں فراہم کرے۔
دیکھیں جی، اگر 22 بلین پہ ہماری ایکسپورٹس کھڑی ہوئی ہیں یا ہمارا ٹارگٹ ہے، یا 60 بلین پہ ہماری امپورٹس ہیں، اٹس اے بگ گیپ۔ اب اس میں ضرورت یہ ہے کہ ہماری جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ گیس، بجلی، پانی، وہ اگر بیسک ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، مگر آئی فیل کہ ہمیں ضرورت ہے، آئی ایم ایف کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ ہم جو ہیں یقیناً کچھ ٹائم بعد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں گے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ ٹیکس نیٹ اور درآمدات کو بڑھانے کے لیے حکومت کو آنے والے دنوں میں انقلابی اقدامات کرنا پڑیں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن نے منگل کے روز عراق کا دورہ کیا، جہاں وہ اپنے کمانڈر سے اور ملکی سربراہوں سے امریکی فوج کی وہاں موجودگی کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ عراق میں تقریباً 5,200 امریکی فوجی ہیں، جہاں وہ عراقی سیکیورٹی فورسز کو تربیت دینے اور مشاورت کے مشن پر ہیں۔ شینہن نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جس بات کی یاد دہانی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم عراق کی حکومت کی دعوت پر یہاں ہیں، اور ہمارا مفاد عراقی سیکیورٹی کی صلاحیتوں کو قائم کرنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراقی لیڈروں سے اس ماہ کہا تھا کہ عراق میں موجود امریکی فوجیوں کے لیے اہم ہے کہ وہ ہمسایہ ایران پر نظر رکھیں۔ امریکی پشت پناہی والی فوجیں مشرقی شام میں داعش کے آخری مضبوط گڑھ کے قریب پہنچ رہی ہیں۔ داعش مخالف اتحاد نے، جس کی قیادت کردش گروپ کر رہا ہے، پیر کے روز کہا کہ انہوں نے دیر الزور صوبے میں باقوس قصبے کے ارد گرد کا علاقہ قبضے میں لے لیا ہے۔ شامی ڈیموکریٹک فورسز اتحاد کے ترجمان مصطفی بالی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ خدشات ہیں کہ داعش جنگجو شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں موسم سرما کے دوران گیس کا بحران شدید ہو گیا ہے، اور رواں سال پنجاب کے علاوہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی گھریلو صارفین کے لیے گیس دستیاب نہیں ہے۔ دوسری جانب گیس کے ہزاروں روپے کے بلوں نے بھی عوام کی مشکلات کو بڑھا دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گیس کے اضافی بلوں کی تحقیقات کے لیے کمیٹی جلد اپنی سفارشات وزیراعظم کو بھیجے گی۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی ایک رپورٹ۔
پاکستان میں سردیوں میں قدرتی گیس کی طلب بڑھنے اور پیداوار محدود ہونے کے سبب گھریلو صارفین، صنعت اور سی این جی سمیت مختلف شعبوں کو گیس کی بندش کا سامنا ہے۔ قدرتی گیس کے کم ہوتے ذخائر اور بڑھتی ہوئی طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے قطر سے ایل این جی یا مایا قدرتی گیس درآمد کی جا رہی ہے، لیکن صورتحال میں بہتری نہیں ہوئی۔ سردیوں میں یومیہ گیس کی طلب 8 ارب کیوبک فیٹ ہے، جبکہ سسٹم میں موجود گیس صرف 4 ارب کیوبک فیٹ ہے۔ ایسے میں ملک کو تقریباً 4 ارب یومیہ کیوبک فیٹ گیس کی کمی کا سامنا ہے۔ حکومت سردیوں میں گیس کی کمی کے سبب گیس لوڈ مینجمنٹ پلان بناتی ہے۔ گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے قطر سے جو مایا قدرتی گیس درآمد کی گئی ہے، اس میں تاخیر کی وجہ سے بھی گیس کا بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ایل این جی کے 2 جہازوں کے کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے صورتحال میں بہتری آئے گی۔ وزارت پیٹرولیم کے ترجمان شیر افغان کا کہنا ہے کہ
کیونکہ اس سال ایل این جی اویلیبل تھی جو پہلے سال میں نہیں تھی، تو اس پر ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی ایل این جی کی اویلیبلٹی کی وجہ سے بحران نہیں ہوگا۔ بحران کم ضرور ہو گیا ہے، مگر کمپلیٹلی زیرو نہیں ہوا۔ سردی ختم ہو جائے گی میرے خیال میں اگلے 1-2-3 ہفتوں میں، جب موسم بدل جائے گا تو آٹومیٹکلی کنزمپشن ڈراپ ہو جاتی ہے۔
واضح رہے کہ ایل این جی سے حاصل ہونے والی گیس صنعتوں، سی این جی اور پاور پلانٹس کو فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ درآمدی ایل این جی میں تاخیر سے صنعتوں کو بھی گیس کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ توانائی شعبے کے ماہر کا کہنا ہے کہ ایل پی جی کی سپلائی بھی محدود ہے، اور یہ قدرتی گیس اور ایل این جی کی نسبت مہنگی ہے۔ اس کے علاوہ ایل پی جی کی قیمت کو اوگرا ریگولیٹ نہیں کرتا، بلکہ اوپن مارکیٹ میں تعین کرتی ہے۔ توانائی امور کے ماہر احد نذیر کا کہنا ہے کہ گیس کی طلب میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، اور ضرورت ہے کہ گیس فراہم کرنے والی کمپنیوں سوئی صدرن اور سوئی نادرن کی استعداد کار کو بڑھایا جائے۔
جی، اس میں میجر جو ہمارا گیس کرائسس کے اندر ایک میجر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کے جو دونوں ناردرن اور سدرن ہم نے پارٹس کے لیے کمپنیز بنائی ہیں، ان کے اندر شاید جو ریکویزٹ کیپیسٹی ہے وہ بھی کم ہے، پلس ان کے اوور ہیڈز بہت زیادہ ہیں۔ اوور ہیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی پروفٹ میں نہیں رہی۔
جہاں ایک طرف سردیوں میں صارفین کو گیس کی کمی کا سامنا ہے، وہیں پنجاب کے کئی علاقوں میں صارفین اضافی بلوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گیس کی عدم فراہمی کے باوجود وہ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بل ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے صارفین کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر پیٹرولیم کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے، جس کی رپورٹ کی روشنی میں صارفین کی شکایتوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اور جھڑپ ہوئی ہے، جس میں ایک مشتبہ عسکریت پسند اور ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بعض اطلاعات میں مارے گئے فوجیوں کی تعداد 2 بتائی گئی ہے۔ جھڑپ شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع پلوامہ کے رتنی پورہ علاقے میں منگل کو الصبح ہوئی، جس کے بعد وہاں عوامی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں منگل کو ہوئی ایک جھڑپ میں 2 بھارتی فوجی اور ایک مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ تاہم عہدیداروں نے صرف ایک فوجی اہلکار کے مارے جانے کی تصدیق کی اور اس کی شناخت حوالدار بلجیت سنگھ کے طور پر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فوجی اہلکار زخمی ہوا۔ عہدیداروں کے مطابق جھڑپ شوری زدہ ریاست کی جنوبی ضلع پلوامہ کے رتنی پور علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد شروع کیے گئے ایک فوجی آپریشن کے دوران پیش آئی۔ انہوں نے کہا کہ جھڑپ میں ہلاک ہونے والے مقامی تنظیم حزب المجاہدین سے وابستہ عسکریت پسند ہلال احمد راتھر نے گزشتہ برس کلدم لشکر طیبہ کے ایک اعلی کمانڈر پاکستانی شہری محمد نوید جٹ عرف ابو حنزلہ کو سرینگر میں پولیس حراست سے فرار ہونے میں مدد دی تھی اور اس سلسلے میں وہ مقامی پولیس اور بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے کو مطلوب تھا۔ سرینگر میں پولیس کے ایک ترجمان نے کہا، ترجمان کے الفاظ، ہلاک ہونے والے دہشت گرد کے خلاف جرائم کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ وہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں، عام شہریوں کو تشدد کی کاروائیوں کا نشانہ بنانے اور دیگر تقریبی سرگرمیوں میں بھی پیش پیش تھا۔ اس نے ہی 6 فروری 2018 کو سرینگر کے صدر اسپتال میں حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے، جبکہ اس دوران پاکستانی دہشت گرد نوید جٹ عرف ابو حنزلہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ مقامی ذرائع کے مطابق فوجی آپریشن کے دوران کم سے کم 2 اور عسکریت پسند علاقے سے بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جھڑپ کے دوران ہی علاقے میں عوامی مظاہرے پھوٹ پڑے، جن میں عسکریت پسند کے ہلاک ہونے کے بعد شدت آ گئی۔ چند مقامات پر مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان تصادم بھی ہوئے۔ سہ پہر کو سینکڑوں لوگوں نے ہلاک ہونے والے عسکریت پسند کی تدفین میں حصہ لیا۔ اس دوران بھارتی زیر انتظام کشمیر کے کرگل علاقے میں احتجاجی ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہڑتال اور مظاہرے گورنر انتظامیہ کے ایک حالیہ فیصلے کے خلاف کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت ریاست کے لداخ خطے کو ایک علیحدہ انتظامی ڈویژن تو بنا دیا گیا، لیکن اس کے صدر دفاتر مستقل طور پر بودھ اکثریتی لیہ شہر میں رکھنے کی منظوری دی گئی، جو مقامی لوگوں کے مطابق لداخ کے دوسرے اہم ضلع کرگل کو، جہاں شیعہ مسلمان اکثریت میں آباد ہیں، نظر انداز کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ کرگل کی سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کی ایک رابطہ کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ نئے انتظامی ڈویژن کے صدر دفاتر کو کرگل اور لیہ میں 6-6 ماہ کے لیے رکھا جائے اور کرگل کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں۔ رابطہ کمیٹی کے ترجمان کا کہنا ہے،
ہمارے بہت پہلے سے ہماری ڈیمانڈ تھی اور اس وقت بہت افسوس کی بات ہے، یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ گورنمنٹ نے ڈویژن تو کریٹ کیا ہے لیکن اس کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے جو لیہ میں رکھا ہے، یہ کرگل کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔
ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک نے کہا کہ انہوں نے کرگل کے لوگوں کے مسائل اور مطالبات کا جائزہ لینے کے لیے انتظامی عہدیداروں کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
نہرو خاندان کے سلسلے سے پریانکا گاندھی کی عملی سیاست میں آمد کو ایک بہترین قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ پیر کے روز پریانکا نے بھارت کے سب سے گنجان آبادی والے صوبے اتر پردیش میں کانگریس پارٹی کے لیے سیاسی مہم کا آغاز کیا۔ بھارت میں اس سال مئی میں عام انتخابات ہو رہے ہیں، مگر کیا پریانکا کی عملی سیاست میں آمد کانگریس پارٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی؟ ماہرین نے اس پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انجم ہیرل گل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
گزشتہ ماہ کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندھی نے اچانک ہی اپنی چھوٹی بہن پریانکا کو جماعت کا جنرل سیکرٹری بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اتر پردیش میں وہ اپنی جماعت کا چہرہ ہوں گی۔ قومی اسمبلی میں قانون سازوں کی سب سے زیادہ تعداد اسی ریاست سے جاتی ہے۔ اس وقت یہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کا غلبہ ہے۔ اگرچہ پریانکا ماضی میں بھی اپنی والدہ سونیا گاندھی اور اپنے بھائی راہل گاندھی کی انتخابی مہم کے انتظامات سنبھال چکی ہیں، لیکن وہ کبھی پارٹی کے کسی عہدے پر فائز نہیں رہیں۔ تو کیا اس نئی حیثیت میں وہ اپنی جماعت کے لیے کچھ بہتر کر سکیں گی؟ اس بارے میں ہندوستان ٹائمز کے ہندی ورژن کے ایڈیٹر پرتاپ سوم وانچی کہتے ہیں،
کانگریس میں جیسے لیڈر تو بہت سارے ہیں لیکن کراؤڈ پولر ابھی اتنا بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن جس طرح سے یہ 2 کانسٹیٹیوئنسی میں ہی موو کرتی تھی، امیٹھی میں اور رائے بریلی میں، تو وہاں جو کراؤڈ پول تھا، جو ان کا اسٹائل تھا انٹریکشن کرنا لوگوں سے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے ان کو جو ایک ٹیریٹری ابھی کانگریس نے دی ہے ایسٹرن یو پی، تو وہاں یہ کچھ چمتکار کریں گے۔
لیکن معروف صحافی اور دانشور ڈاکٹر منیش کمار اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔
2004 کے بعد سے جتنے بھی چناؤ ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر میں، ان ہر چناؤ میں پرینکا گاندھی کیمپین کی ہے، 1۔ نمبر 2، 2004 کے چناؤ سے پہلے سے جو سونیا گاندھی نے پورے دیش بھر میں ریلی کیا، جو سونیا گاندھی جو وہ گھوم کر کے کانگریس کو پھر سے کھڑا کیا اور بی جے پی کو ہرا کر کے 2004 میں وہ انہوں نے سرکار بنائی، اس کے ون آف دا مین پلانر پرینکا گاندھی رہی۔ سونیا گاندھی کا بھاشن जनार्दन द्विवेदी और प्रियंका गांधी मिलकर लिखा करती थी।
शक्लो सूरत में 47 साल प्रियंका अपनी दादी इंदिरा गांधी से बहुत मिलती जुलती हैं, जो कि भारत की साबिक वजीर आजम थी। इंदिरा गांधी मुल्क की वाहिद खातून वजीर आजम थी जिन्हें खातून आहन के तौर पर याद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका की बतौर जनरल सेक्रेटरी तायनाती को खानदानी सिलसिले को आगे बढ़ाने की सियासत का नाम दिया है। डॉक्टर मुनीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी की तनकीद एक हद तक दुरुस्त है।
कांग्रेस पार्टी बेसिकली गांधी परिवार का एक हिस्सा है, बेसिकली वो एक उनकी मिल्कियत है, इसलिए ये कोई गांधी परिवार का सदस्य हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, और उनको कोई पद मिले या जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए या वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए या प्रेसिडेंट बना दिया जाए उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। प्रियंका गांधी पहले भी जनरल सेक्रेटरी से ज्यादा पावरफुल थी।
इस बारे में प्रताप सोमवांशी कहते हैं,
एक दांव है जो इन्होंने खेला है, तो इसमें फायदा तो है, नुकसान मुझे कुछ होता दिख नहीं रहा है।
गुज़श्ता साल सूबाई इंतखाबात में बीजेपी को ज़राई शोबे में नाकिस कारकर्दगी और बेरोजगारी के दबाव की वजह से नाकामियों का सामना रहा, जिससे वजीर आजम मोदी की साख को नुकसान पहुंचा है। अब कांग्रेस इस सूरत हाल का फायदा उठाना चाहती है। भारतीय अखबारात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हामी किसान तवक्को कर रहे हैं कि राहुल वजीर आजम और प्रियंका सूबे की वजीर आला होंगी। इस बारे में प्रताप सोमवांशी कहते हैं,
कांग्रेस ने एक दूसरा इंडिकेशन भी दिया कि हम यूपी में अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, यानी कहीं न कहीं ये बताया गया कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर भी हो सकती हैं।
लेकिन डॉक्टर मुनीश कुमार कहते हैं कि प्रियंका वजीर आला नहीं बनेगी,
वो चीफ मिनिस्टर के लिए वो नहीं लड़ने वाली है और यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाली है, और वो सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं रहेंगी, वो एक ऑल इंडिया फेस बनकर के इस चुनाव में हिस्सा लेंगी।
भाई बहन की इस जोड़ी के लिए ये सब इतना आसान नहीं होगा। यहाँ जात बरादरी की बुनियाद पर पहले ही दो इलाकाई जमातें बीजेपी के साथ मिलकर इकतदार में आने के लिए कोशां हैं, और गुज़श्ता इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी एक बहुत छोटे खिलाड़ी के तौर पर सामने आई थी। इस बारे में भारत के एक मारूफ अखबार के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा कहते हैं,
एक बात तो सही है, साफ नजर आ रही है, जो कांग्रेस का जो कादर था, जो औंधे मुंह लेटा हुआ था 2014 में जब इतनी बड़ी उसकी हार हुई, आज के दिन वो खड़ा हो गया और लड़ने के लिए तैयार है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टीज आज के दिन लड़ रही हैं, डंके की चोट पे लड़ रही हैं।
सन 2009 के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 21 नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन सन 2014 में सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन की ट्रॉफी की तकरीब रोनमाई दुबई में हुई, जिसमें तमाम टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी जीतने की ख्वाहिश का इजहार किया। लाहौर से इस बारे में जियाउर रहमान ने ये रिपोर्ट इरसाल की है।
मुतहदा अरब इमारात के दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग 4 की ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी, एमडी पीसीबी वसीम खान और तमाम फ्रेंचाइज मालकान शरीक हुए। इस मौके पर चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग का अब तक का सफर शानदार है, इवेंट की कामयाबी में फ्रेंचाइज ऑनर्स, स्पॉन्सर्स और तमाम खिलाड़ियों का अहम किरदार है। चेयरमैन पीसीबी कह रहे थे कि पीएसएल नए उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी सलाहियतों को दिखा सकते हैं। तकरीब में कोयटा ग्लेडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद, पिशावर जलमी के कप्तान डेरन समी, लाहौर कलंदर के कप्तान मोहम्मद हफीज, कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम, मुल्तान सुल्तान्स के शुएब मलिक और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मोहम्मद सफी ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। तकरीब में मुल्तान सुल्तान के कप्तान शुएब मलिक ने कहा कि उनकी यही कोशिश होती है कि कोई सा भी मैच खेला जाए उसमें बेहतर खेल पेश किया जाए।
जो आपके परफॉर्मेंस देते हैं स्पेशली इन द फर्स्ट कपल ऑफ गेम्स, उन पे इट्स अ लॉट डिपेंड ऑन देम टू स्टे कंसिस्टेंट इन द टूर्नामेंट, और अभी भी कोशिश यही है कि देखेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले कुछ गेम्स में परफॉर्मेंस दें और उसके बाद जो है कंसिस्टेंट रहे, ताकि यू डू वेल व्हेन यू गो डीप इन द टूर्नामेंट।
तकरीब में लाहौर कलंदर के कप्तान मोहम्मद हफीज मजाक करते हुए नजर आए। मोहम्मद हफीज ने कहा कि उनकी टीम के ऊपर एक ऐसा टैग लग गया है जिसे वो इस पीएसएल में उतारने की भरपूर कोशिश करेंगे।
रिगार्डिंग लाहौर कलंदर, आई थिंक सीक्वेंस बता रहे हैं कि सबसे एंड में आने की क्या प्रेशर आपके ऊपर आते हैं, पर स्टिल भी ठीक है और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द चैलेंज, क्योंकि एक ऐसा टैग हमारे साथ अटैच हुआ है जिसको हटाने की कोशिश करेंगे। थिंक टैंक ने बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की है, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द चैलेंज और हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी है।
कोटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि ये एक ऐसी लीग है जिसमें तमाम टीमों की कोशिश होती है कि बेहतरीन खेल पेश किया जाए और ट्रॉफी अपने नाम की जाए। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब रवा माह 14 फरवरी को दुबई में होगी। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। ज़ियाउर रहमान, VOA उर्दू।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पार्लियामेंट और पाकिस्तान टेलीविजन हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तला'आत शौकत यूसुफ ज़ई समेत पार्टी के 26 कारकुनों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद से अली राना की रिपोर्ट।
वफाकी दारुलहकूमत की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI के रहनुमाओं के खिलाफ पार्लियामेंट PTB हमला केस की समाअत हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज कौसर अब्बास जैदी ने केस की समाअत की। केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत के जज ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तला'आत शौकत यूसुफ ज़ई समेत पार्टी के 26 कारकुनों की मुसलसल अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को मुलजमान को आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इस केस में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खजाना असद उमर, वजीर तालीम शफकत महमूद और PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की जिन्हें अदालत ने मंजूर कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने केस की सुस्त रवैये पर तशवीश का इजहार किया। परवेज रशीद का कहना था कि दिन दहाड़े कौमी इदारों पर हमला किया गया
कि एक कौमी अदारा जिसका तल्लुक ज़राए इब्लाग से है उस पे दिन दहाड़े हमला किया जाता है, मारपीट की जाती है, सामान तोड़ा जाता है, चोरी किया जाता है और उसके बाद जिन लोगों ने शाबाश दी, जिन लोगों ने मुबारकबादें दी, अभी तक किसी अदालत ने ना उन्हें तलब किया ना उन्हें पूछा कि ये सब कुछ क्यों हुआ। तो ये लाकानूनीत जो है मुल्क में इस तरह के वाकयात से बढ़ती है।
अदालत ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत की दरख्वास्तों पर बहस आइंदा समाअत पर मुकर्रर कर दी। केस की समाअत 28 मार्च को होगी। साल 2014 में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से 126 रोज तवील धरना दिया गया था और इस दौरान मुश्तल मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट और पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर इस्लामाबाद पर भी हमला किया था जिसकी वजह से PTV न्यूज और PTV वर्ल्ड की नशियात कुछ देर के लिए मुअत्तल हो गई थी। हमले में मुलविस होने के इल्जाम में PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
चीन ने मंसूबा बनाया है कि वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर दाखिले के मुतअद्दिद रास्तों पर जदीद तर्ज के इस्तिक्बालिया मराकज तामीर करेगा। चीन के मंसूबों का मकसद हजारों लोगों के रोजाना आमदरफ्त और तजारती काफिलों के लिए सहूलतें मुहैया करना और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम करना है। इस्लामाबाद से अयाज गुल की रिपोर्ट की तफसील यास्मीन जमील की जबानी।
इस्लामाबाद में चीनी सफारतखाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ज़हाओ ली जियान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक तफसीली इंटरव्यू में बताया कि सरहद पर तरक्याती प्रोग्राम काबुल में तीनों मुल्कों के वज़राए खारिजा के दरमियान आला सतह के हालिया मज़ाकरात का नतीजा है। उन्होंने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि हम इन मंसूबों को इसलिए शुरू कर रहे हैं कि इनसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में मदद मिले और बिलाखिर ये अफगानिस्तान में अमन और तरक्की में मददगार होंगे। उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज की सहूलतें तुरखम और चमन की सरहदों पर कायम की जाएंगी जबकि पानी की सहूलतें शिमाली वजीरिस्तान जिला में गुलाम खान खेल टर्मिनल पर तामीर की जाएंगी। कोल्ड स्टोरेज की सहूलतों को फलों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकारी अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अफगानिस्तान के ताज़ा फलों और सब्जियों के 90% की खपत है। तालिबान चीन की मदद से मुबैना तौर पर अपनी बागियाना सरगर्मियों के लिए पाकिस्तान को पनागाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान अफगान इंटेलिजेंस इदारों पर इल्जाम लगाता है कि वो मुल्क के मुखालिफ भगोड़े अस्करियत पसंदों को पनाह देता है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों में इयानत करता है। चीन ने CPEC मंसूबों के तहत बुनियादी तरक्याती ढांचों की तामीर में मदद के लिए अरबों डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी की है। لی جیان نے طالبان کے ساتھ بیجنگ کے قریبی رابطوں کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا کہ وہ باغیوں کی اس لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ کابل میں باغیوں کے ساتھ ایک سیاسی مفاہمت پر پہنچا جا سکے تاکہ مستقبل قریب میں افغان جنگ اگر ختم نہ ہو پھر بھی اس پر قابو پانے میں مدد دی جا سکے۔ چین کے نائب سفیر نے اس جانب توجہ دلائی کہ پاکستان امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کے انعقاد میں مدد دیتا رہا ہے اور وہ ایک نہایت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا گروپ چین کے ساتھ قریبی رابطے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ افغان بحران کے حل میں مدد دینے کے لیے چینی اچھی پوزیشن میں ہیں۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مصالحت ظلم خلیلزاد نے حالیہ مہینوں میں طالبان کے ساتھ متعدد براہ راست ملاقاتیں کی ہیں، تاہم چین کے نائب سفیر نے جلد بازی میں افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے خبردار کیا کہ کہیں افغانستان میں پہلے کی طرح افراتفری کی صورتحال نہ پیدا ہو جائے۔ چین کو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ افغانستان میں عدم استحکام سنکیانگ کے علاقے میں عسکریت پسندوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتا ہے جہاں یغور مسلمان آباد ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران میں رونما ہونے والے انقلاب کو 40 برس بیت چکے ہیں جس میں امریکی حمایت یافتہ بادشاہ شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی جمہوریہ کی تشکیل ہوئی۔ اس انقلاب کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی فرانس میں 14 برس سے جاری جلا وطنی ختم کرتے ہوئے ایران واپس پہنچے۔ اس بارے میں قاہرہ میں موجود وائس آف امریکہ کے نمائندے ایڈورڈ یرانیان کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
جن لوگوں نے ایران میں 1979 میں رونما ہونے والے انقلاب کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ جس لمحے آیت اللہ روح اللہ خمینی کا جہاز پیرس سے تہران کے رن وے پر اترا تھا اسی لمحے محمد رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا تھا اور اسلامی جمہوریہ کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایران میں پہلے منتخب صدر ابوالحسن بنی صدر نے حکومت سنبھالی جو فرانس سے طیارے میں آیت اللہ خمینی کے ہمراہ ایران پہنچے تھے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر لینڈ کرتے ہوئے ان کے احساسات کیا تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت پر امید تھے اور ہمیں پورا یقین تھا کہ انقلاب کے حوالے سے آیت اللہ کی طرف سے وضع کردہ مقاصد اور اصول حاصل کر لیے گئے ہیں، اور یہ کہ خمینی ان تمام قوتوں کے راستے میں دیوار کی مانند کھڑے ہوں گے جو ملک کو پرانے شاہی نظام کی طرف دوبارہ دھکیلنے کی خواہش مند تھیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ان حالات و واقعات پر حیران ہوئے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ خمینی ملک میں شیعہ اسلام کی بنیاد پر آمریت نافذ کرنا چاہتے تھے، تو بنی صدر کا کہنا تھا کہ یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ کوئی مذہبی رہنما لوگوں سے جھوٹ بولے گا۔ ان کا کہنا تھا بنی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں یقین تھا کہ مذہبی رہنما جھوٹ نہیں بول سکتے اور وہ خود اپنے لیے اقتدار حاصل کرنے کے خواہاں نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران میں مذہبی رہنماؤں کا کردار تاریخی طور پر یہی رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اقتدار میں شامل لوگوں اور خاص طور پر عامروں کے خلاف لوگوں کی رہنمائی کی ہے، لہٰذا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایران میں بھی ویسی ہی آمریت مسلط کر دی جائے گی جو انقلاب کے بعد فرانس یا روس میں قائم کر دی گئی تھی۔ بنی صدر نے ذکر کیا کہ کیسے انقلاب کے بعد لوگوں نے بڑی اکثریت کے ساتھ انہیں صدر منتخب کیا، لیکن آیت اللہ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اگر ایران میں 1979 کی آبادی کے مطابق کل 3,80,00,000 لوگوں میں سے 3,50,00,000 لوگ بھی کسی بات پر ہاں کہیں تو وہ نہ ہی کہیں گے۔ کئی ماہ بعد جب ایران کا نیا آئین تشکیل دے دیا گیا اور اسے منظور کر لیا گیا تو بنی صدر کے بقول وہ اور ان کے حمایتی بالآخر سمجھ گئے کہ خمینی اقتدار عوام کے سپرد کرنے پر تیار نہیں ہیں بلکہ وہ خود اقتدار حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے منتخب ارکان کے فیصلوں کی توثیق کے لیے خود اپنی ماہرین کی کونسل تشکیل دے دی تھی۔ ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی نے پیر کے روز تہران میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے دشمن بقول ان کے اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ریلی کے شرکاء نے امریکہ مردہ باد اور اسرائیل مردہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ گزشتہ برس امریکہ ایران کے ساتھ طے پائے گئے جوہری سمجھوتے سے نکل گیا تھا جس میں ایران میں جوہری اقدامات کو محدود کر دیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا نے کسی بھی ملک کے مقابلے میں توانائی کی دوبارہ قابل استعمال سستی ترین سہولتوں کی تنصیب شروع کر دی ہے۔ فلمرسر کی رپورٹ، اسفر امام کی زبانی۔
آسٹریلیا گرین انرجی انقلاب کے مزے لے رہا ہے۔ وہ کسی بھی ملک کے مقابلے میں توانائی کی دوبارہ قابل استعمال سہولتیں تیزی سے نصب کیے جا رہا ہے، اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیرس موسمیاتی یقین دہانیوں کا ہدف 5 سال پہلے ہی حاصل کرنے کی راہ پر ہے۔ یہ معاہدہ 2016 میں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہوا تھا، جس میں گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی کے لیے عالمی سطح پر اقدامات پر زور دیا گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا میں کام کی موجودہ رفتار سے یہی توقع ہے کہ وہ ایک یا ڈیڑھ دہائی میں توانائی کی اپنی تمام 100% ضروریات گرین ذرائع پر منتقل کر لے گا۔ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں انرجی کے پروفیسر اینڈریو بیلیکرز کہتے ہیں،
Currently above 20% renewable electricity. At this rate we're going to get to 50% in 2024 and 100% in about 2032 if we just keep doing.
وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ 20% سے زائد بجلی دوبارہ قابل استعمال ہے۔ اگر ہم اسی طرح کام کرتے رہے جو ابھی کر رہے ہیں، تو اس تناسب سے ہم 2024 تک 50% اور 2032 تک 100% بجلی گرین ذرائع سے حاصل کریں گے، جو امریکہ، چین، جاپان اور یورپی یونین سے 4 یا 5 گنا تیز ہے۔ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق یہ گزشتہ مطالعہ سے مختلف ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ آسٹریلیا پیرس معاہدے کے تحت عائد ذمہ داریوں کی ادائیگی کی راہ پر نہیں ہے۔ آسٹریلیا اقوام متحدہ کی 2018 کی ایمیشن گیپ رپورٹ کے مطابق G20 ممالک کے اس فہرست میں شامل تھا جو 2030 تک گیس کے اخراج کو کم کرنے کا ہدف حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ دوبارہ قابل استعمال توانائی آسٹریلیا میں اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ ایک روشن اور ہوادار ملک ہے، اور ان کے پاس سولر، ونڈ، ہائیڈرو اور جیو تھرمل انرجی سمیت دوبارہ قابل استعمال توانائی کے کئی ذرائع ہیں جو زمین میں حرارت پیدا کرتے ہیں۔ یہاں چھتوں کی سولر انرجی کی صنعت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ گزشتہ برس کے آخر تک 20 لاکھ سے زائد آسٹریلین گھروں کی چھتوں پر یہ سولر نظام نصب ہو چکا تھا۔ دوبارہ قابل استعمال توانائی کی وجہ سے آسٹریلیا میں آلودگی کے اخراج میں کمی ہوگی، کیونکہ ابھی تک آسٹریلیا میں بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ حالیہ انتہائی صورتحال کی وجہ سے آسٹریلیا میں موسمیاتی تبدیلی کی جانب لوگوں کی توجہ ممدول ہوئی۔ اس ملک میں جنوری کا مہینہ گرم ترین تھا، جبکہ 2018 ریکارڈ کے مطابق گرم ترین سال تھا۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نیو یارک سٹی میں اب ایک سڑک کا نام بانی پاکستان محمد علی جناح کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا، بتا رہے ہیں انجمن آپٹے، جو اس موقع پہ وہاں موجود تھے۔
یہ وہ لمحہ ہے جب نیو یارک کے علاقے بروکلن کے کونی آئیلینڈ ایونیو کے ایک حصے کو قائد اعظم محمد علی جناح کا نام دیا گیا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد کے باعث یہ علاقہ لٹل پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستانی امریکنز کے اس پرانے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے پاکستانی امریکن یوتھ آرگنائزیشن یا پایو جیسی تنظیموں نے امریکی سیاست دانوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔
ہم نے اس سلسلے میں ایک پٹیشن تیار کی، جس میں ہم نے کم سے کم 1000 سے اوپر سین لوگوں کے لیے، 20 سونوں کے سین لیے، جو چاہتے رہے اس فیملی کو عزت ملے۔ اور ہم نے ان کو بتایا کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ محمد علی جناح پاکستانی فیملی کے لیے۔
میں اس علاقے میں پلا بڑھا ہوں، مجھے ان منتخب عہدیداروں میں سے ایک ہونے کی بہت خوشی ہے جن سے پایو نے اس وقت رابطہ کیا جب وہ فوسٹر اور کونی آئیلینڈ کے گورنر کو جدید پاکستان کے بانی کا نام دینا چاہتے تھے۔
میں یہاں کام کرتا تھا، مجھے 9/11 کے حملے بھی یاد ہیں جن کے بعد اس کمیونٹی کو ڈر اور نفرت پر مبنی غیر امریکی رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دور اور اپنے آپ کو مجتمع کر کے آج ترقی کرتی ہوئی اس کمیونٹی کو دیکھنا میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔
پاکستانی نیو یارکرز بھی سڑک کو قائد اعظم کا نام ملنے سے فخر محسوس کر رہے ہیں۔
ان کے اندر جو ایک جذبہ ابھرا ہے اور ایک نئی کمٹمنٹ آئی ہے اور ایک نیا ولولہ آیا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستانی امریکن جو کمیونٹی ہے اس میں دوبارہ ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوئی ہے۔
بہت زیادہ خوشی کا دن ہے کہ ہم نے اپنے قائد کا نام اس دیار غیر میں لوگوں کو روشناس کرا رہے ہیں۔ لوگوں کی نگاہ میں آئے گا کہ ہاں ہمارے پاکستان کا بانی کون تھا۔
پاکستان امریکہ کے بیچ میں جو دوستی ہے اور ہماری جو کمیونٹیز میں دوستی ہے، اس میں بھی ایک بہت اچھا مثبت اس کا اثر ہوتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے محمد علی جناح کو ریکگنائز کیا ہے۔
کونی آئیلینڈ ایونیو کی پاکستانی کمیونٹی کو اب انتظار ہے اس دن کا جب اس علاقے کو سرکاری سطح پر باقاعدہ لٹل پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن سنیے گا۔ اس وقت تک لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے، اور اب پروگرام سنیے جہاں رنگ۔